بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا اے ایمان والو اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرو. سچے دل سے توبہ کا مطلب میں پہلے بتا چکا تھا کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، کسی کا حق دبا لیا ہے تو حق واپس کیا جائے، نمازوں کی قضا اپنے ذمے ہیں، روزے کی قضا اپنے ذمے ہیں تو اس کی قضا کی جائے، یہ سب ملا کر توبت نصوح ہوتی ہے. اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا ہے تو اس سے معافی مانگی جائے، اس کو راضی کیا جائے کسی بھی طرح سے. اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے کہ جب بھی تم توبہ کرو ایسی توبہ کرو، سچی پکی توبہ ہونی چاہیے، توبتن نصوحا. حضرات صحابہ کے یہاں جب توبہ ہوتی تھی تو ان کی توبہ بالکل ایسی ہوتی تھی کہ توبہ سے پہلے کی اور توبہ کے بعد کی زندگی بالکل بدلتی ہوئی نظر آتی تھی. ان سے اگر کبھی کچھ ہوا ہے تو اتنے پشیمان ہوتے تھے، اتنے پشیمان ہوتے تھے، ایسے نادم ہوتے تھے کہ گویا سب کچھ لٹ گیا. ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی جنگ میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، انہوں نے اپنے ایک دوست کو کہہ دیا کہ میرے پیچھے میرے گھر کا خیال رکھنا، سفر میں جا رہے تھے تو یہ گھر پہ جاتے تھے، کچھ سودا وغیرہ منگانا ہوتا ان کی اہلیہ کو وہ پردے کے پیچھے سے دے دیا کرتی پیسے، یہ سودا لا کر دیتے. اس طرح سے آتے جاتے رہے. ایک دن وہ سودا منگانے کے لیے کچھ دے رہی تھی تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر چوم لیا، بوسہ لے لیا. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کا خوف نہیں ہے کیا؟ اتنی بات ہوئی. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، بس وہ ڈر گئے. صحابی ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، ان کے سامنے جب اللہ کا نام آ جاتا ہے تو فوراً ڈر جاتے ہیں. تو جب انہوں نے کہا گھر سے کیا کر رہے ہو، اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، تو وہ ڈر گئے اور اتنے ڈرے اتنے ڈرے کہ روتے ہوئے وہاں سے واپس آئے اور ایسی شرمندگی اور ندامت ان پر طاری ہوئی کہ مدینے میں شہر میں رہنا چھوڑ دیا، جنگلوں میں چلے گئے اور روتے رہتے تھے اللہ معاف کر دو، اللہ معاف کر دو، کیا ہو گیا ہے مجھ سے، اللہ معاف کر دو. بعض مرتبہ جنگل کے اندر جھاڑیوں کے اندر چلے جاتے، کانٹے دار درخت ہوتے، ان کو پکڑ کر کہتے اللہ اللہ معاف کر دو، ہاتھ وات سب زخمی ہو جاتے، خون بہنے لگتا. کچھ دن بعد جب ان کے دوست واپس آئے، اپنی اہلیہ سے حال چال پوچھا اور کہا میں نے اپنے ان دوست کو ذمہ داری دی تھی، وہ آتے رہے نہیں؟ انہوں نے کہا آتے تو رہے لیکن ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد سے نظر نہیں آئے. میں نے کہا اللہ کا خوف کرو، وہ ڈرتے ہوئے بھاگے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سارا ماجرا بیان کیا. اس وقت لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو روتے پھر رہے ہیں شاید پاگل ہو گئے, یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ان کے اوپر اس حادثے کا گناہ کا اثر ہوا ہے, جو ان سے گناہ ہو گیا اور یہ اس کو بہت بڑا حادثہ سمجھ بیٹھے, یہ اس کا اثر ہے. تو آیت کریمہ نازل ہوئی, ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعدك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. کہ اگر لوگوں سے کوئی برائی سرزد ہو گئی غفلت کی وجہ سے, پھر انہوں نے توبہ کر لی, اپنی اصلاح کر لی, تو بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والے ہیں. اور اس طرح کے مضمون کی اور بھی کئی آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں. یہ صحابی جو دوست تھے, یہ ان کو تلاش کرنے کے لیے گئے تو دیکھا جنگل کے اندر ایک جھاڑی پکڑے ہوئے ہیں جس میں کانٹے ہیں اور رو رہے ہیں, بے تحاشا رو چلے جا رہے ہیں, کہہ رہے اللہ معاف کر دو اللہ معاف کر دو. ایسی توبہ, اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو اگر گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھو تو ایک دم سے بزدل مت ہو جاؤ, ان کی توبہ بھی دیکھ لینا, کیونکہ ان کو معرفت کا چسکا لگا ہوا ہے. اگر ان سے تو گناہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسی ندامت ہوتی ہے ان سے پھر, کہ وہ توبہ بھی پھر بہت اعلیٰ قسم کی کرتے ہیں, اور اس توبہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو اور اونچے مقامات عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ دوست ان کے وہاں گئے اور ان کو آیت سنائی قرآن کریم کی, تب ان کو جا کے تھوڑی تسلی ہوئی اور وہ آئے شہر میں رہنے لگے. یہ ہوتی ہے توبت نشوح, سچی پکی توبہ. اسی کو قرآن کریم نے کہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو, تم رب کے سامنے جب توبہ کرو تو سچی پکی توبہ کرو, سچے دل کے ساتھ میں توبہ کرو. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, یہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ. خدا کی قسم میں اللہ سے 70 سے زیادہ مرتبہ دن میں معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. استغفر یستغفر, استغفار کے معنی معافی مانگنا, توبہ یتوب کے معنی گناہ سے رو گردانی کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ 70 سے زیادہ مرتبہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں معافی مانگتا ہوں. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تو معصوم ہیں, بخشے بخشائے ہیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تو کوئی رسول ہے ہی نہیں, افضل الرسل ہیں آپ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی توبہ کیوں کر رہے ہیں, اتنا استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے کئی جواب دیے ہیں. ایک جواب یہ ہے, امت کی تعلیم کے لیے, کہ دیکھو میں نبی ہو کر اور معصوم ہو کر, پھر جبکہ اللہ نے میری بخشش کر دی ہے, اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, میں جب 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں تو تمہیں کتنا کرنا چاہیے امت کی تعلیم کے لیے؟ یعنی امت کو تو اور زیادہ استغفار میں اور توبہ میں لگے رہنا چاہیے. تو ہم سب کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ سے جتنا خوف کرتا ہے اس کو اتنا ہی وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے. جتنا اس کے اندر خوف ہوگا اتنا ہی وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھے گا. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان میں جتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے اللہ کی, इतना ही वो फिर अपने आप को कसूरवार समझता है और उस बुनियाद पर तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, हालांकि कसूर नहीं होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मारिफत वाला कौन हो सकता है? सबसे ज्यादा मारिफत तो अल्लाह की हुजूर ही को हासिल है, और आप ही के सदके में जिसको भी हासिल हो, जितने भी आरिफ बिल्ला हैं उन सबको जो मारिफत मिली है वो आप ही के सदके तुफैल में मिली है। तो जब आप मारिफत के इतने ऊंचे मकाम पे हैं, लिहाजा आपको अल्लाह का खौफ भी इतना ही होगा। खौफ होगा तो एतराफ कसूर भी आपके यहाँ इतना ही होगा, तो आप कसूर का एतराफ करते, इस्तिग़फ़ार करते, तौबा करते। इसलिए 70 से ज्यादा मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा करते थे। वो एक हदीस है, आपने सुनी होगी कि ईमान वाला अगर गुनाह कर लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि एक पहाड़ है जो मेरे ऊपर लटका हुआ है और वो गिर रहा है या गिर गया, या गुनाह कर रहा होता है तो उस वक्त भी उसको एहसास होता है भाई एक पहाड़ है मेरे ऊपर जो अब तक गिरने वाला है। लेकिन फासिक और फाजिर आदमी अगर गुनाह का मुर्तकिब हो जाता है तो वो ऐसा समझता है कि बस एक मक्खी नाक पर बैठी उड़ा दी, बहुत हल्का फुल्का समझता है उसको। लेकिन ईमान वाले से जब गुनाह हो जाता है तो उसको बहुत बड़ा समझता है कि क्या हो गया, नहीं होना था। और जिस कदर ईमान मजबूत होगा, मारफत होगी, अल्लाह का खौफ होगा, तो छोटी छोटी चीजें भी लगेंगी कि ओहो ये तो नहीं होनी थी, हो गई। इस्तिग़फ़ार के अंदर इजाफा होता चला जाएगा, अल्लाह से तौबा करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा, माफी मांगेगा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, आपने नाम भी सुना होगा, हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। इनके साहबजादे हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के बड़े लीडर और आलिम दीन हैं, जमीयत उलवाहिन के सदर हैं, और उनके भतीजे यानी सैयद हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के भतीजे मौलाना सैयद महमूद साहब, वो भी जमीयत के कायद हैं एक हिस्से के। तो हजरत मौलाना सैयद हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उनके एक हम आशर यानी उन्हीं के बराबर के एक उस्ताद, वो भी हजरत शेखुल हिंद के शागिर्द हैं, ये भी हजरत शेखुल हिंद के शागिर्द हैं, वो बताते हैं कि अक्सर सफर में हजरत मदनी का इसरार होता कि मुझे कमरा अलग दो। क्या इसरार होता? मुझे कमरा अलग दो। तो हजरत अल्लामा इब्राहिम बलियावी रहमतुल्लाह अलैह सोचते थे अब कमरा अलग क्यों लेते हैं। एक दिन इसरार से उन्होंने कहा मुझे भी इनके साथ कमरे में रखना है, मेजबानों से कहा कि मुझे अलग नहीं देना, मुझे मौलाना के साथ रहना है। तो मौलाना के साथ ठहरा दिया गया। मकसद यह था कि मैं देखूंगा ये रात में करते क्या, अकेले तन्हा क्या करते हैं। तो फरमाते हैं कि बहुत देर तक तो हम लोग आपस में बात करते रहे, इल्मी बातें, मारफत की बातें, दीन की बातें करते रहे, मसाइल हल होते रहे। अल्लाह वाले तो ऐसी बातें करते हैं, हमारी तरह वाही तबाही की बातें नहीं करते। फिर जब हम सो गए और वो फरमाते हैं कि मैंने जानबूझकर अपने आप को सोने जैसा बना लिया, और वो समझ गए कि ये सो गए अब, तो खामोशी से उठे, वुजू किया और मुसल्ले पर आकर बैठ गए। और जैसे ही आकर बैठे, दो रकात नमाज पढ़ी, कुछ दुआ मांगी, फिर दो रकात नमाज पढ़ी, फिर दुआ मांगी, और उसके बाद में रोना शुरू किया। और वे फरमाते हैं कि जब वो रो रहे थे तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वो अकेले नहीं रो रहे बल्कि इस कमरे की दीवारें भी रो रही हैं, ऐसे रो रहे हैं। मैं बेचैन होकर उठा, मुझसे रहा नहीं गया, उनको महसूस हो गया ये तो उठ गए, एकदम से चुप हो गए, खामोश हो गए। फिर मैंने अपने आप को सुलाया और वो समझे कि सो रहे हैं, फिर उन्होंने रोना शुरू कर दिया, हिचकियों से, सिसकियों के साथ में तड़प रहे हैं, अल्लाह पाक से राजो नियाज बातें कर रहे हैं, माफी मांग रहे, तौबा कर रहे हैं। वो इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इतने मसरूफ आदमी हैं, क्या गुनाह करेंगे ऐसा। उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन दुनिया ने उनको बहुत सताया। ہم سب کے امام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو کتنا ستایا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنا ستایا گیا، کیا انہوں نے کسی کو کچھ کہا، زد پہنچائی، تکلیف پہنچائی، ان کو بھی بہت تکلیفیں پہنچائی گئی، ستایا گیا، لیکن یہ تھے کہ بس اللہ 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 سے معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تہجد کے وقت اٹھتے تھے، عام طور پر تہجد میں چار رکعت پڑھنے کا ان کا مزاج تھا، دو رکعت شروع کی ہلکی پڑھتے تھے، ایک ایک رکوع دونوں رکعتوں میں، پھر اس کے بعد بات کی جو دو رکعتیں ہوتی تھیں وہ ذرا بھاری ہوتی تھیں، ایک پارہ سوا پارہ اس میں تلاوت کرتے تھے، پھر اس کے بعد میں ایک گھنٹے تک صرف استغفار کرتے تھے۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں، صلاح کیا کرتے تھے، استغفار۔ یہ وقت کا بہت بڑا عالم ربانی ہے، دیوبند کا شیخ الحدیث ہے، ہزاروں علماء ان کے شاگرد ہیں اور پوری دنیا کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، جمعیت علماء ان کے قابل احترام صدر ہیں اور اتنے پائے کے لیڈر ہیں ہندوستان میں کہ ہندوستان کا ہر بڑا چھوٹا ان کا احترام کرتا ہے، ان کا اکرام کرتا ہے، کیونکہ فریڈم فائٹر بھی ہے، جن کے آزادی کے مجاہد بھی ہیں، یہ ان کا احترام۔ لیکن اس کے باوجود ان کو اللہ سے ایسا تعلق ہے کہ تہجد میں اٹھتے ہیں اور ایک پارہ ڈیڑھ پارہ تہجد میں تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں ایک گھنٹے تک صرف استغفار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کرتے تھے کثرت سے، امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ استغفار کے بہت سارے فائدے ہیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ نے حکم دیا تم استغفار کرو، اللہ سے معافی چاہو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اللہ سے استغفار کرو گے تو وہ تم پر بارش برسائے گا۔ مطلب اس کا یہ کہ اگر قحط سالی پھیل رہی ہو، سوکھا پھیل رہا ہو، حالات پریشان کن ہو، تو امت کو استغفار کی طرف توجہ دینی چاہیے، حالات کھلتے ہیں۔ رسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور استغفار کی برکت سے اللہ نے خود کہا اللہ تمہاری مدد کرے گا، اموال مالوں کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، اولاد بھی تو مال ہی ہے، یعنی استغفار کی برکت سے حالات کھلتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کوئی آتا اپنی پریشانیاں لے کر، تو حضرت تمام پریشانیوں کے علاج کہتے کہ استغفار کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، کہا کہ صاحب اس سال سوکھا بہت ہے، قحط سالی ہے ہمارے علاقے میں، کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے صاحب ہمارے یہاں بہت دن ہو گئے اولاد نہیں ہو پا رہی، شادی کو بہت دن ہو گئے، کافی دن ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی۔ فرمایا استغفار کی کثرت کرو، اللہ اولاد دے دے گا۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنی مالی تنگی کی شکایت کی، تو حضرت نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ تو خادم نے حضرت سے پوچھا، حضرت جو بھی آ رہا آپ اس کو یہی بتا رہے ہیں استغفار استغفار؟ حضرت نے کہا اپنی طرف سے نہیں بتایا، قرآن کی آیت دیکھو، اللہ نے خود کہا ہے استغفار کی یہ سب برکتیں ہیں۔ تو ہمارے سامنے بھی کوئی پریشانی ہوئے تو ہمیں بھی استغفار کی کثرت کر دینی چاہیے۔ کثرت کتنی ہوتی ہے؟ 300 دفعہ، 300 مرتبہ روزانہ پڑھنا۔ 3 تسبیح ہم لوگ پڑھتے ہیں نا صبح کو، پڑھتے ہیں سب؟ نہیں پڑھتے تو شروع کرو انشاءاللہ، تیسرے کلمے کی تسبیح پابندی سے، استغفار کی تسبیح، درود شریف کی، شام کو اثر سے سونے تک کبھی بھی 3 تسبیحات پڑھ لو، تیسرا کلمہ استغفار، درود شریف، 100 دفعے درود کا اضافہ اور کر لو تاکہ کثرت پر عمل ہو جائے، 100 دفعے درود شریف پڑھو، 100 دفعے استغفار اور پڑھ لو۔ درود کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ کثرت کرو اس کی، تو 300 دفعے تاکہ وہ ہو جائے، 300 دفعے یہ ہو جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، خدا کی قسم میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ خدا سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اگلی حدیث حضرت اگر ابن یسار المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایہا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی الیوم مئہ مرہ۔ حضرت اگر بن یسار مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ سے معافی مانگو، یا ایہا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، اور استغفار کرو۔ پھر آگے فرمایا، بے شک میں ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ پہلی حدیث میں 70 مرتبہ سے زیادہ، اس میں 100 مرتبہ سے زیادہ۔ مقصد تکثر کو بیان کرنا ہے، یعنی کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہوں۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کثرت سے میں استغفار کرتا ہوں، کبھی 70 دفعہ، کبھی 100 دفعہ، کبھی اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہوں۔ اے لوگوں، تم بھی کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، استغفار کی برکتیں میں نے بتائی، درود شریف کی بھی اسی ہی برکتیں ہیں۔ کیا آدمی مالی اعتبار سے پریشان ہے، تنگی معاش کا شکار ہے، مالی تنگی ہے اس کو، روزگار نہیں ہے، تو ان دو چیزوں کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو، درود شریف کی کثرت کرو۔ اور اس سے پہلے ایک اہم چیز، اگر کوئی گناہ کی عادت ہے تو توبہ کرو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے حق میں نعمتیں لکھ دیتے ہیں اور وہ نعمت اس کو ملنے والی ہوتی ہے، لیکن بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ نعمت دور کر دی جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اگر زندگی میں کسی گناہ کی عادت ہے تو اس سے توبہ کرنا۔ دوسری چیز، ایمان والے کا، ایمان والے کی روزی کا اللہ نے نماز سے خاص تعلق رکھا ہے، تو نماز کی پابندی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی، کوشش ہونی چاہیے، اس سے بھی روزی میں اضافہ ہوتا ہے، مالی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری چیز، استغفار کی کثرت، 300 دفعہ استغفار، درود شریف کی کثرت، 300 دفعہ درود شریف۔ اگلی حدیث ہے، عن ابی حمزہ انس بن مالک الانصاری خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ افرح بتوبۃ عبده من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضلہ فی ارض فلات، متفق علیہ۔ وفی روایت المسلم، اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبده حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلته بارض فلات فانفلتت منه وعلیہا طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاستجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس روایت کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں درس حدیث میں بتا چکا ہوں کہ یہ حضور کے خادم خاص ہیں، 10 سال تک حضور کی خدمت کی ہے انہوں نے۔ یہ 10 سال کے تھے تو ان کی والدہ نے حضور کی خدمت میں لا کے چھوڑ دیا اور کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا خادم ہے، آپ اس سے جو چاہے خدمت لیں۔ 10 سال تک خدمت کی، اور یہ کہتے ہیں حضور نے مجھے نہ کبھی ڈانٹا، نہ پھٹکارا، نہ غصے سے دیکھا، حالانکہ کئی مرتبہ میں نے بہت سے کام بگاڑے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا مسکراتے ہوئے، آپ نے مجھے جب بھی دیکھا مسکراتے ہوئے۔ آپ نے امت کو بتایا کہ خادموں کو کیسے رکھا جاتا ہے۔ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو، دینداروں کو، مسلمانوں کو بھی کن میں، جو دیندار طبقہ ہے، نمازی پرہیزگار، چہرے پر ماشاءاللہ سجائے ہوئے ہیں سب چیزیں، کہ اگر ان کے کسی نوکر خادم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ایسے پھٹ جاتے ہیں، علامہ الحفیظ سامنے والا بھی ڈر جاتا کیا ہو گیا۔ میں نے بعض مرتبہ پٹو کا، میں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسانیت ختم ہو گئی، میں نے کہا مجھے تو ایسے لگا، اس لیے کہ مجھے ڈر لگ گیا آپ اس کو ایسے ڈانٹ رہے ہیں، ایسے کیا پہاڑ ٹوٹ گیا صاحب۔ وہ جو بات ڈانٹ کر کہہ رہے ہیں آپ ایسے بھی کہہ سکتے، نہیں صاحب سنتے نہیں، میں نے کیسے نہیں سنتے، آپ نے عادت بنا دی ان کی ایسی، یہ ہمارے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ خادموں کو کیسے رکھا جاتا ہے. 10 سال تک خدمت کی ہے اور خادم خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے کتنی مرتبہ کام بگاڑے, لیکن سرکار ہیں کہ جب بھی میں نے ان کو دیکھا مسکراتے ہوئے, آپ نے مجھے جب بھی دیکھا مسکراتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا طریقہ رہا, ایسا وطیرہ رہا اپنے خادموں کے ساتھ میں. یہ ایسا پورا گھرانہ حضور کا خادم ہے. ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا, ان کے جن کے جن سے ان کا نکاح تھا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انہی کی تربیت میں یہ تھے. وہ بھی حضور کے بالکل خادم پکے, حضرت ابو طلحہ انصاری باغ والے آدمی تھے, کھیتی کھلیان والے آدمی تھے. ان کے کھیت میں جب بھی پھل آتے تو پہلا پھل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا. حضور کے جو مہمان رہتے ہیں, جن کو مہمانان رسول بولتے ہیں, یعنی چبوترے پہ بیٹھنے والے شفا پر جو صحابہ رہتے تھے, غریب صحابہ علم دین حاصل کرنے کے لیے رہتے تھے, ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست جہاں اور بہت سے صحابہ کرتے تھے, بطور خاص پھل لالا کے ٹانگتے تھے, اپنے باغ کی کھجور لالا کے ٹانگتے تھے کہ جس طرح سے چاہے کھاؤ پیو. حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا بطور خاص گھر میں گھی, دودھ سے گھی تیار کرتی, اور جب پورا کپا بھر جاتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا کرتی تھی. بعض مرتبہ گھر کے اندر وہ کپا ٹانگا رہتا, گھر والے کہتے اس کو استعمال کر, نہیں نہیں یہ حضور کے لیے ہے تمہارے لیے نہیں, سرکار کی خدمت میں بھیجتی. اور یہ اس گھرانے میں سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف اس گھر میں آتے تھے, بعض مرتبہ آرام بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھرانے میں. ذہن میں بات آتی ہے, نا محرم ان کے گھر میں آ کے ایسے آرام کر رہے ہیں بے تکلف. جتنی عورتیں جن کا نام آتا ہے جس پاک میں حضور ان کے گھر میں جاتے تھے, کسی نہ کسی تعلق سے وہ حضور کی ایسی رشتے دار ہوتی ہیں جن سے پردہ نہیں ہوتا. یہ جو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا ہیں, یہ حضور کی ایسی رشتے دار ہیں جو آپ کے رشتے میں خالہ لگتی ہیں, بنو نجار سے ہیں, اور اسی قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ ہیں, اسی خاندان سے ہیں, حضور کی خالہ ہوتی ہیں یہ رشتے میں, تو محرم کا رشتہ ہے کسی نہ کسی انداز سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرماتے تھے. حضرت انس ابن مالک کو اس لیے خدمت کے لیے چھوڑ دیا, حضور کی خدمت کے لیے کہ یہاں رہے گا بس حضور کی خدمت کرے گا. حضور نے ان کے لیے ایک دفعہ دعا کی, اللہم اغسر مالہ وولدہ, اللہ اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں اضافہ فرما. ایسا کام کیا کہ حضور خوش ہو گئے. یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا مال دیا کہ لوگوں کے باغوں میں سال میں ایک مرتبہ پھل آتا, میرے باغ میں 2 مرتبہ پھل آتا. مدینے میں یہ بات مشہور تھی, کوئی بھی باغ خرید لیتے 2 مرتبہ باغ پھل آنا شروع ہو جاتا, مٹی خریدتے سونا بن جاتی. خوب مال دیا اللہ نے, اور اللہ کے رسول نے اولاد میں برکت کی دعا دی. اولاد بھی 125 کے قریب ان کی زندگی میں, بیٹے بیٹیاں, پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں انہی کی زندگی میں 125 کے قریب ان کی اولاد تھی, یعنی پورا قبیلہ خاندان پورا محلہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. 100 سال سے زیادہ کی عمر میں, تقریباً 110 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. اللہ نے عمر میں برکت نصیب فرمائی, حضور کی خدمت کی برکت. یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ بندے سے اگر گناہ ہو جائے تو اس کو توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے, فوراً توبہ کرنی چاہیے. اور جب بھی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ سے بے حد خوش ہوتے ہیں. کتنا خوش ہوتے ہیں وہ بھی بتایا, اتنا خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے وہ شخص خوش ہوتا ہے جو چٹیل میدان میں سفر کر رہا ہو, صحرا میں, جنگل میں, جہاں آب و دانا نہیں ملتا, اور وہاں پر سفر کرتے کرتے اس کی سواری گم ہو جائے, اور سواری بھی ایسی کہ علیہا طعامہ و شرابہ, اس سواری پر اس کا کھانا ہے پینا ہے, جو جنگل ہوتے ہیں بڑے بڑے، خاص طور سے صحرا، ریت کے جنگل، وہاں کا اگر سفر ہو اور ساتھ میں کھانا پینا نہ ہو تو بس انسان پھر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. زندہ بچ کر نکل آنا صحرا سے بہت مشکل ہوتا ہے، دھوپ بہت تیز کی ہوتی ہے، اور پھر کبھی کبھی ریت اڑتی ہے تو ایسی ریت اڑتی ہے کہ ابھی یہاں پر ایک ڈھیر لگا، یہاں پر ایک ڈھیر لگا، آنکھوں کے اندر ریت آ رہی ہے، کانوں میں بھر گئی، نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ان علاقوں میں بعض مرتبہ کسی کو اگر موت کی سزا دینی ہوتی ہے تو وہ لوگ صحرا میں چھوڑ دیتے ہیں اس کو. تو ایسے صحرا کے اندر ایک آدمی سفر کر رہا ہے، ساتھ میں اونٹ ہے، اس اونٹ پر کھانے پینے کا پورا سامان موجود ہے، اتنا کہ صحرا سے نکل جائے گا اس کا سامان ختم نہیں ہوگا. لیکن بالکل بیچ صحرا میں، بیچ جنگل میں، اس کی سواری گم ہو جاتی ہے، اور اس سواری پر اس کے سامان خورد و نوش بھی ہے. بہت تلاش کرتا ہے چاروں طرف سواری کو، لیکن سواری، اس کا اونٹ وہ نہیں ملتا. تو نا امید ہو کر ایک درخت کے سائے میں جا کر لیٹ جاتا ہے کہ بس بھائی اب تو موت ہے سامنے، مرنا ہی ہے. تو موت کے انتظار میں وہیں جا کر لیٹ جاتا ہے. سخت بھوک ہے، پیاس ہے، چلا بھی نہیں جا رہا اب اس کو. اب یہ ہے کہ دادا چلوں گا تو کہیں نہ کہیں گر جاؤں گا، چلو یہیں پہ لیٹ کے مر جاتا ہوں میں اس درخت کے نیچے. تو وہ بالکل مایوس ہو چکا. اب وہ لیٹا، تھوڑی دیر اس کی آنکھ لگی، پھر اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، بھوک میں بھی نیند آ جاتی ہے. میں نے پہلے ہی بتایا تھا رمضان میں ظہر کے بعد بھی اچھی نیند آتی ہے، آتی ہے نا صاحب جی؟ تو بھوک میں بھی نیند آتی ہے. تو اس بندے کو نیند آئی، اور پھر تھوڑی دیر میں اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری بالکل اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے، اور پورے سامان کے ساتھ، کھانے پینے کا سارا سامان موجود ہے. تو کتنا خوش ہوگا یہ، اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا. حضور نے فرمایا اس خوشی کی شدت میں وہ جب اللہ کو پکارتا ہے تو کہتا ہے اللہم انت عبدی و ربک، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. خوشی کی شدت میں آدمی کبھی غلطی کرتا ہے نا، جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اتنی خوشی اس کو ہو رہی ہے کہ زبان غلطی کرنے لگی اس کی، اور بجائے اس کے کہ یوں کہتا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، کہنے لگا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. خوشی میں ہوش کھو بیٹھا. حضور نے یہ مثال دے کر فرمایا کہ جس طرح اس بندے کو خوشی ہو رہی کہ اس خوشی میں ہوش کھو بیٹھا، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ بندہ میرے پاس واپس آ گیا. صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا کبھی، کبھی بھی گناہ ہو جائے تو اپنے فوراً اللہ انتظار میں ہے. فوراً سمجھیے کہ اللہ انتظار میں ہے میری، اور جب جب بھی ہم اس سے کہیں گے اللہ توبہ، اللہ معافی، اللہ معافی مانگتا ہوں، اللہ معاف کر دو، جب بھی ہم کہیں گے اللہ پاک فوراً اس کو قبول کریں گے اور خوش ہوں گے. وہاں اس دربار سے کسی کو دھتکارا نہیں جاتا. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہے، انہوں نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بغداد کی گلیوں پہ میں کہیں جا رہا تھا، رات کا وقت تھا، ایک بچہ دروازے پر کھڑا ہو کر کہہ رہا امی دروازہ کھول لو، امی دروازہ کھولو. ماں کہتی ہے نہیں کھولوں گی، رو رہا ہے، 8-10 سال کا بچہ ہے، سردیوں کی رات ہے. ماں نے دروازہ کھولا اور 2-3 لگائے، دروازہ بند کر لیا. پھر کہہ رہا امی دروازہ، امی دروازہ، امی کھولو، امی امی میں کھولو. ماں نے کہا نہیں کھولوں گی. بچہ باہر جاتا ہے، گلی کے اندر گھومتا، آس پاس گھومتا ہے، پھر دروازے پر آ جاتا ہے، پھر دروازہ بتا امی دروازہ کھولو. ماں پتہ نہیں کیا غلطی ہوگی کی ہوگی کہ ماں اتنی ناراض ہے. ماں کہہ رہی نہیں کھولوں گی، دروازہ نہیں کھولوں گی، جا کہیں بھی جا کے مر جا. غصے میں کہتی ہے نا عورت ایسے، کہیں بھی جا کے مر جا. یہ بچہ پھر گھومتا ہے، تھوڑی دیر گھوم کے پھر دروازے پہ، امی کھولو دروازہ، امی اب تو ٹھنڈ بھی بہت لگنے لگی، امی بھوک بھی بہت لگ رہی ہے، امی پریشان ہو گیا، امی معاف کر دو. कहती अब के जब ये बच्चा आया है घूम फिर के और इसने दुहाई दी कि अम्मी ठंड भी बहुत लग रही है, तो अब की माँ ने दरवाजा खोला और एकदम से सीने से लगा लिया। अल्लाह पाक अपने बंदे से इससे कहीं ज्यादा मोहब्बत करते हैं। बंदा जब अल्लाह से कहता अल्लाह मेरी तौबा, मैं आ गया तेरे पास, आप मुझे माफ कर दीजिए, अल्लाह उसको धुतकारते नहीं है, अल्लाह उसको भगाते नहीं है, अल्लाह उसको मारते नहीं है, अल्लाह पाक उसको फौरन एक्सेप्ट कर लेते और खुश होते हैं। इस हदीस को देखिए आप, हुजूर ने फरमाया इतने खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं जैसे कि जंगल में वो बंदा जिसकी सवारी खत्म चली गई, गुम हो गई, उसी पर खाने पीने का सामान, मरने के इंतजार में लेट गया, आंख लग गई, आंख खुली तो देखा सवारी मौजूद है, कितनी खुशी, खुशी में होश खो बैठा, इससे कहीं ज्यादा अल्लाह पाक खुश होते। तो तौबा से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, जब भी मौका मिले अल्लाह माफी, अल्लाह माफी, अल्लाह माफी, अल्लाह माफ कर दो, चलते फिरते भी ये कहते रहो अल्लाह माफ कर दो। अगर अल्लाह का कुर्ब खास हासिल करना है तो इस्तिग़फ़ार की आदत डालो, 300 दफे तो रोजाना पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या अरहमर रहीमीन, या अरहमर रहीमीन, या अरहमर रहीमीन, या ذل الجلال والاكرام, या ذل الجلال والاكرام, या سبوح या قدوس या غفور या ودود, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد تبارك وسلم। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, अल्लाह हम माफ़ी मांगते हैं अपने सारे गुनाहों से, अल्लाह आप ही माफ़ फरमा सकते हैं, अल्लाह आप माफ़ नहीं फरमाएंगे तो कौन माफ़ करेगा, अल्लाह माफ़ कर दो, अल्लाह माफ़ कर दो, अल्लाह माफ़ कर दो, अल्लाह माफ़ कर दो, अल्लाह हर गुनाह को माफ़ कर दो, अल्लाह अपने नेक और मुखलिस बंदों में शामिल फरमा लो। अल्लाह जिंदगी गुजरी है गफलत में गुजरी, अल्लाह हम अपने कसूरों का एतराफ करते मेरे मौला आप हमें माफ़ फरमा दीजिए, और अब जो जिंदगी रह गई है अपनी इताअत में गुजारने की तौफीक नसीब फरमाइए, हर छोटे बड़े गुनाह से अल्लाह हमें बचाइए, हमारी हिफाजत फरमाइए, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाइए, हमारे बच्चों की भी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह अल्लाह गुनाहों के तकाजे, गुनाहों का माहौल चारों तरफ है, पाक परवरदिगार आप ही बचा सकते हैं, आप हमें बचा कर रखिए, या अल्लाह पेशानी पकड़ कर हमें गुनाह से बचाइए, या अल्लाह पेशानी पकड़ कर या अल्लाह हमें इन माहौल से बचाइए, हिफाजत फरमाइए, शयातीन के हमलों से बचाइए, नफ्स की शरारतों से बचाइए, अल्लाह अपना कुर्ब खास नसीब फरमा दीजिए, अल्लाह अपनी मारफत कामिल नसीब फरमा दीजिए, एहसान काबिल नसीब फरमा दीजिए, इखलास काबिल नसीब फरमा दीजिए, तमाम नेमत आपने जो हमेशा अपने नेक बंदों को अता फरमाई हम सबको भी अता फरमा दीजिए, अल्लाह अपनी मारफत का जाम हम सबको भी पिला दीजिए, अल्लाह जिन आरिफीन को कामिलीन को अवलिया को मारफत मिली आप ही के हुक्म से मिली, अल्लाह अल्लाह वो मारफत का जाम या अल्लाह हम सबको पिला दीजिए, या अल्लाह मारफत अता फरमा दीजिए, अल्लाह अपना कामिल खौफ कामिल खशियत नसीब फरमा दीजिए, आपकी ऐसी खशियत ऐसा खौफ जो हमारे और गुनाहों के दरमियान हाइल हो जाए, अल्लाह हमें ऐसा खौफ अता फरमा दीजिए। अल्लाहुम्म अरहमना बितरकिल मासी मा बकीतना अबदा, अल्लाह जब दिल नरम होते हैं तो आप दुआ कबूल फरमाते हैं, अल्लाह इस वक्त दिल नरम है तो अल्लाह जो मांग रहे हैं आप कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह अल्लाह दुनिया में हमारे मुसलमान भाई बिलखसूस फलस्तीन के अंदर बड़े परेशान हाल है, अल्लाह रहम फरमा दीजिए, अल्लाह उनके हाल पर रहम फरमाइए, अल्लाह उन पर अपने प्यार फरमा दीजिए, ए अल्लाह जो शहीद हुए हैं उनके शहादत के खून की बरकत से बकिया सारे लोगों को कामिल नजात अता फरमा दीजिए, उनको राहत अता फरमा दीजिए, जो जालिम या अल्लाह उन पर जुल्म कर रहे हैं या अल्लाह उनको जुल्म से रोक दीजिए, उनका जुल्म या अल्लाह उन्हीं के उन पर लौटा दीजिए, पाक परवरदिगार जालिमों के जुल्म का मज़ा चखा दीजिए, ए अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमा दीजिए, अल्लाह दुनिया में कोई मदद को नहीं कह रहा है आ रहा है, या अल्लाह बहुत से मुल्कों के अंदर जो दूसरों पर अगर कुछ होता है तो सारे लोग आ जाते हैं, या अल्लाह ये आपके नाम लेवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती पाक परवरदिगार इनके साथ जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, ये अल्लाह इन पर रहम करम का मामला फरमाइए, या अल्लाह कोई दस्ते शफ़क़त रखने वाला नहीं है, कोई इनका साथ देने वाला नहीं है, अल्लाह अल्लाह मगर आपकी तो बंदे हैं ना ये, अल्लाह आपके बंदे हैं। या अल्लाह मासूम बच्चों की लाशें देखी नहीं जाती, उनके जिस्म के बिखरे हुए चीथड़े देखे नहीं जाते। पाक परवरदिगार इफ्फत मां माए और बहने, पाक परवरदिगार आए दिन या अल्लाह मलबे के अंदर दब रही हैं, दफनाई जा रही हैं। अल्लाह अपन पर रहम फरमा दीजिए, अल्लाह रहम फरमा दीजिए। जो जालिम यहूद और नसारा उनके कत्ल के अंदर मुलव्वस हैं, या अल्लाह उनको सबक सिखा दीजिए। पाक परवरदिगार पर अपना अजाब नाजिल कर दीजिए। या अल्लाह उनको बता दीजिए कि अल्लाह ये सब आपके नाम लेवा है, आप अपने नाम लेवाओं को निहत्ता नहीं छोड़ते हैं। पाक परवरदिगार रहम करम का मामला फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरी खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबी अजमईन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।